بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كتاب الحدود، حدود مجرم کے لیے، اور بعض علماء نے تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثل ما ارتكب من المعاصي. حدود ان شرعی سزاؤں کا نام ہے جس سے گناہوں کے ارتکاب سے روکا جا سکتا ہے. حدود قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں، اور قیاس صحیح سے بھی ثابت. والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد، سو کوڑے لگاؤ اگر وہ شادی شدہ نہیں. سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 6850، لا يضرب فوق عشر ضربات الا في حد من حدود الله، لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. دس تک تعزیرات ہیں، دس سے زیادہ اگر کوڑے لگائے جائیں گے تو یہ حدود میں آتا ہے. اسلامی معاشرے کی بنیاد، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اس کی پانچ بنیادیں ہیں جنہیں ضروریات خمسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. شریعت کے جملہ احکام و مسائل انہی پانچ مقاصد کو انسان کے لیے آسان کرتے ہیں. مقاصد شریعت، دین کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے ضروریات خمسہ میں سے کہ انسان کے دین کی حفاظت ہو. نظام دعوت، نظام جہاد، نظام ارتداد اور بغاوت، یہ بغاوت اور ارتداد کی صورت میں قتل کرنا، جلا وطن کرنا، یہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں تاکہ دین محفوظ ہو جائے. دعوت کا نظام ہے ہر ایک کو دین کی بات پہنچے. جہاد کا نظام ہے تاکہ کفر اپنی حماقتوں سے باز رہے بلکہ اسلام کو قبول کرے. والذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے. کس لیے؟ تاکہ اسے غالب کرے تمام دینوں پر. خواہ مشرک اسے پسند ہی نہ کریں، ان کی پسند ناپسند کا اعتبار نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے حق کبھی شکست نہیں کھاتا. کچھ لوگ جو کمزور معرفت، عقل، دانش رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حق والے ہار گئے. حق کبھی شکست نہیں کھاتا. ہارتا وہ ہے جو حق کے قریب نہیں آتا، کیونکہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے فیصلے کبھی ہارے نہیں. یہ میئر جو ہیں کہ ادھر تعداد زیادہ ہے ادھر تھوڑی ہے، یہ حق کو پہچاننے کے میئرز ہیں ہی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ میجارٹی پہ فیصلہ کریں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. مقاصد شریعت میں سے دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے حفظ جان. جان کی حفاظت کے لیے قصاص کی سزا مقرر کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولین میں بدلہ لینا یہ فرض کیا گیا ہے اے ایمان والو. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی. ضروریات خمسہ میں سے تیسری ضرورت انسان کی ہے کہ اس کی عزت اور نسب محفوظ ہو. اس لیے شریعت نے کسی کی عزت کی حفاظت کے لیے بہتان بازی لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا رکھ دی، اور عزت کی حفاظت کے لیے اگر شادی شدہ گناہ کرے تو رجم، اور اگر شادی شدہ نہیں اس سے پہلے ایسا گناہ کرے تو 100 کوڑے اسے لگائے جائیں اور جلاوطن کیے جائیں. الزانیہ والزانی فجریدو کل واحد منہما 100 جلد، سورۃ النور آیت کا نمبر ہے 2. ضروریات خمسہ میں سے چوتھی ضرورت ہے عقل کی حفاظت. وہ اپنی پرفارمنس دکھا سکے معاشرے میں، اس لیے اس کی عقل کی حفاظت کی بات شریعت نے کی ہے. اس لیے ہر نشہ آور چیز کو استعمال کرنے سے روکا، بلکہ اس کے اوپر کوڑے مقرر کر دیے. 40 کوڑے لگائے جائیں گے جو شراب پیے گا. سورۃ المائدہ میں ہے 9:0، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، ایمان والو یہ شراب، جوا اور شرک کے لیے جو چیزیں نصب کی جاتی ہیں، انصاب یہ 5 سے، والازلام اور فال نکالنے کے لیے جو تیر ہے، یہ سب رجس ہیں، غلاظت ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوه، رک جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ضروریات خمسہ میں سے پانچویں ضرورت ہے مال کی حفاظت. اسلامی معاشرے کے اندر مال کی حفاظت، اس لیے محنت سے کمائے گئے مال کو کچھ چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد اور چورنی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. کیوں؟ جزاءً بما کسبا، جو انہوں نے کمایا ہے نا یہ اس کا بدلہ ہے. نکالم من اللہ، یہ اللہ عز الجلال کی طرف سے عبرت ہے. اللہ عزیز حکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. سورۃ المائدہ 3:8. معاشرے کے اندر ان پانچ باتوں کی حفاظت اور جرائم کی روک تھام اسلامی عدل کے بغیر ممکن نہیں. اسلام نے ایک ایسا نظام زندگی دیا ہے جو پرامن معاشرے کی ضمانت بن جاتا ہے. اسلامی نظام عدل کی بنیاد انہی اصولوں پر ہے، جن اصولوں کو اختیار کرنے سے معاشرے کو امن و سلامتی کا انسان گہوارہ بنا سکتا ہے. اور جب تک جرائم پیشہ افراد کو قرار واقعی سزائیں نہ دلوائی جائیں، تو معاشرے کے اندر نہ کبھی سکون آیا ہے، نہ کبھی اطمینان آیا ہے، اور نہ ہی ان پانچوں چیزوں کی حفاظت رہتی ہے. نہ دین بچتا ہے، نہ عقل بچتی ہے، نہ جان بچتی ہے، نہ مال بچتا ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت بچتی ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ 3:3، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کیسے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا، انہیں بری طرح قتل کیا جائے گا یا انہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ خِلَافٍ، مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ بائیں ٹانگ. او ينفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کیا جائے گا. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی رسوائی اور ذلت ہے. ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. حدود اللہ کا نفاذ، اس کے بہت سارے ثمرات ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید، حدود کا نفاذ کرو اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی اور جو دور کے ہیں ان پر بھی. ولا تأخذكم في الله لومة لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. سنن النسائی کی روایت ہے 4905، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اقامة حد بأرض خیر لأهلها من مطر 40 ليلة، زمین پر ایک حد قائم کرنا 40 رات بارش ہونے سے بہتر ہے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت 2538، حد يعمل به في الأرض، اسی ایک حد کا نفاذ اگر زمین پر ہو جائے، خیر لأهل الارض، زمین والوں کے لیے یہ بہتر ہے، من ان يمطروا 40 صباحا، 40 صبح بارش برستی رہے. اور ابن ماجہ کی روایت 2537، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلة فی بلاد اللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا نفاذ یہ اللہ ذوالجلال کی زمین پر 40 راتیں بارش برسنے سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے 2493, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, مثل القائم علی حدود اللہ الواقع فیہا, اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال تو اس طرح ہے کہ مثل قوم استہموا علی سفینۃ, کشتی پر سوار ہوئے اور قرآن اندازی ہوئی, فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها, کچھ لوگوں کو کشتی کے اوپر والے حصے میں ٹھہرایا گیا اور کسی کو نچلے حصے میں, فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم, نچلے پورشن میں رہنے والے جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ان کو کہیں یا تو ہمیں پانی پلائیں, نہیں تو ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں, اپنے حصے میں سوراخ کرنا ہے نا, آپ کو تکلیف نہیں دیں گے, بار بار آنا جانا پڑتا ہے. فیترکوہم, اگر وہ انہیں اجازت دے دیں گے کہ ہاں تو اپنے حصے کا سوراخ کر لو, وما ارادوا, اور جو وہ چاہتے ہیں اس کی اجازت دے دیں گے, ہلکوا جميعا, اکیلے وہی نہیں ڈوبیں گے جو سوراخ کریں گے, یہ اوپر والے یہ ایلیٹ کلاس بھی ڈوبے گی. وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا, اگر ان کے ہاتھوں کو پکڑے گے ایسا نہ کرنا تو سارے بچ جائیں گے. صحیح ترغیب کی روایت ہے 2344, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, انا آخذ بحججکم اقول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پیچھے سے کپڑوں کو پکڑ کے کھینچتا ہوں, ایاکم و جہنم, ایاکم والحدود, ایاکم و جہنم, ایاکم والحدود, ایاکم و جہنم, ایاکم والحدود, 3 مرتبہ فرمایا جہنم سے بچ جاؤ اور حدود سے بچ جاؤ. فَإِذَا أَنَا مِتُّ تَرَكْتُكُمْ, میں جب دنیا سے چلا گیا تو تمہیں تو چھوڑ دوں گا, وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ, میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا, فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ, جو وہاں پھر میرے پاس آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. جامع الترمذی کی روایت ہے 2859, نواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما, اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی, على كنفي الصراط سورانی, صراط مستقیم کے دائیں بائیں دیواریں ہیں, لہما ابواب مفتحہ، اور دروازے ہیں جو کھلے ہیں ان دیواروں میں. علی الابواب سطور، اور دروازوں پر پردے لٹکائے گئے. وداع یدعو علی رأس الصراط، اور اس راستے کے اوپر ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے. وداع یدعو فوقہ، اس راستے پر ایک پکار لگاتا ہے اور ایک ان کے اوپر پکار لگاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ کی ذات جو اوپر سے اپنی مخلوق کو بلاتی ہے کہ آؤ جنت کی طرف، اور وہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم. یہ دروازے، یہ اللہ کی حدود ہے، اس راستے کے دائیں بائیں جو دیواریں ہیں اور دیواروں پہ جو دروازے لگے ہیں یہ حدود. فلا يقع احد في حدود الله، اللہ کی حدوں میں کوئی نہ چلا جائے، اس کو پامال نہ کرے. حتى يكشف الستر، یہاں تک کہ پردے اٹھا بیٹھے. والذي يدعو من فوقه واعظ ربي، جو اوپر سے پکار لگانے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی واعظ و نصیحت کرنے والا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے اندر سفارش پر کتنے غصے کا اظہار کیا. ارواء الغلیل کی روایت ہے 2318، من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ فی خلقه، جس نے سفارش کی کہ اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد نافذ نہ ہو اس کو رکوانے کے لیے، اللہ عز الجلال کا یہ سب سے بڑا مخالف ہے مخلوق میں سے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 4560، اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما اخذ علی النساء، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی ہم سے بھی بیعت لی. اللہ نشرک باللہ شیئا، ہم شرک نہیں کریں گے. ولا نسرق، چوری نہیں کریں گے. ولا نزنی، بدکاری نہیں کریں گے. ولا نقتل اولادنا، اور ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے یہ سارا کچھ کیا اس کا اجر اللہ پر ہے. ومن اتا منکم حدا، اور جو تم میں سے کسی حد کا مرتکب ہوا، فاقیم علی، اس پر حد نافذ کی گئی، فہو کفارتہ، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ومن سترہ اللہ علی فامرہ الی اللہ، جس کے برے اعمال پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، ان شاء عذبہ وان شاء غفر له، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حدود کی حکمتیں رکھی ہیں. حدود کے نفاذ کی پہلی حکمت یہ ہے، حد نافذ ہو جائے اس گناہ سے انسان پاک ہو جاتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کے عذاب کا کفارہ بن جاتا ہے. تیسری حکمت، گناہوں کے ارتکاب میں زجر اور توبیخ کا کام دیتی ہیں حدود، ڈراتی ہیں کہ کسی اور نے کیا ایسا ہی ہوگا. چوتھی حکمت، معاشرے کے اندر شر اور فساد، اس کی روک تھام ہوتی ہے. پانچویں حکمت، معاشرے کے خون، مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے، ضمانت دی جاتی ہے. چھٹی حکمت، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور زمین پرسکون ہوتی ہے، نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں معاشرے کے لوگ. حدود کے نفاذ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں فساد اور شر عام ہو جاتی ہے، قباحتیں اور ذلتیں ڈیرے جما لیتی. مسند احمد کی روایت ہے 21866، من اصاب ذنبا اقیم علیہ حد ذلك الذنب فهو کفارته، جس نے کوئی گناہ کیا اس پہ حد قائم کی گئی تو اس گناہ کا وہ حد کفارہ بن جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ جلال اسے اس گناہ سے پاک صاف کر دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اللہ کی حدود کو بدلنے کا گناہ بیان کر دیا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جانا. سورۃ البقرہ 187، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، زیادتی نہ کرنا. سورۃ البقرہ 229، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ وراثت تقسیم کرنے کی. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، جس نے ان کی پاسداری کی جنت میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا. سورۃ النساء 1:3، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، دیہاتی کفر و نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں. یہ کفر و نفاق، یہ اجڈ پن انہیں دین سے دور رکھتا ہے، وہ اللہ کی حدود کو سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. سورۃ التوبہ 9:7، ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه، جس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 3635، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان الیہود جاؤوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکروا له، اور کہنے لگے، ان رجلا منهم وامرأة زنیا، ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی ہے، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، اچھا تورات میں رجم کے بارے میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ فقالوا نفضحهم ویجلدون، ہم نے ذلیل و رسوا کریں گے اور کوڑے لگائے جائیں گے ان کو. فقال عبد الله ابن سلام كذبتم، عبد الله ابن سلام جو اس وقت کے عالم تھے، بعد میں جو مسلمان ہو گئے عیسائیوں سے، کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، ان فيها الرجم، اس میں تو رجم ہے. فاتوا بالتورات فنشروها، وہ تورات کو لے کے آئے، انہوں نے اس کو کھولا. فوضع احدهم يده على ايه الرجم، ایک شخص نے رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھا، فقرأ ما قبلها وما بعدها، تو اس کے شروع سے اور اس کے بعد سے پڑھ کے سنا دیا. فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك، عبد الله ابن سلام کہنے لگے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. فرفع يده، اس شخص نے ہاتھ اٹھایا. فإذا فيها آية الرجم، تو رجم کی آیت تھی تورات میں. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، تو کہنے لگے کہ عبداللہ ابن سلام نے سچ کہا، اس کے اندر رجم کی آیت ہے. فأمر بهما رسول الله فرجما، تو آپ نے حکم دیا اس یہودی مرد اور عورت کو رجم کیا گیا، قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. عبد الله ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کو پتھروں سے بچاتا تھا، مارے تو دونوں گئے لیکن اس موقع پر بھی وہ اس کو پتھروں سے بچا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3475، فاطمہ نامی عورت مخزومیہ، اس نے چوری کی. لوگ کہنے لگے کہ کون ہے جس کی سفارش کرے گا، خاندان بڑا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ آنریبل لوگ ہیں تو اس کا تو ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے. باہمی مشورہ ہوا کہ اسامہ بات کر سکتے ہیں، اسامہ بن زید. اسامہ کو تیار کیا، اللہ کے رسول کے پاس اسامہ آئے تو آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، تم اللہ کی حدود میں سفارش لے کے آئے ہو. پھر آپ کھڑے ہوئے، ثم قام فاختطب، اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، تم سے پہلے لوگ ہلاک اس لیے ہوئے کہ اگر ان میں سے اپنے آپ کو شرفا سمجھنے والے، عام لوگوں سے برتری ثابت کرنے والے، اگر کوئی گناہ کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اس کی چوری پہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اگر کوئی کمزور طبقہ چوری کرتا تو اس پہ حد قائم کی جاتی. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا. سنن ابی داود کی روایت ہے 3597، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ، جس نے اللہ کی حدود میں سفارش کی اس نے اللہ کی مخالفت کی. ومن خاصم فی باطل، جو باطل چیز پہ جھگڑتا ہے، وہ یعلم، اسے پتا ہے کہ وہ باطل پہ کھڑا ہے، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع عنہ، اس وقت تک اللہ کے غضب میں ہے جب تک اس کو چھوڑ نہیں دیتا. ومن قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا جو کچھ اس نے کہا، اس وقت تک نکل نہیں پائے گا. ولیس بخارج، دوسری روایت میں ہے، وہ نکل ہی نہیں پائے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابن ماجہ 2635، من قتل فی عمیہ او عصبیہ، جو اندھا قتل ہو یا حمیت اور عصبیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، قومی، صوبائی، خاندانی، طرح طرح کے تعصب، اگر قتل ہو گیا بے حجرین پتھر سے، او صوتن کوڑے سے، او آسن لاٹھی سے، فعلیہ عقل الخطا، قتل خطا کی دیت ہوگی اس پر. ومن قتل عمدن فہو قودن، جس نے جان بوجھ کے قتل کیا اسے قصاص لیا جائے گا. ومن حال بینه وبینه فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو ان حدود کے نفاذ میں رکاوٹ بنا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، پوری کائنات کی لعنت. لا يقبل منه صرف ولا عدل، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول کی جائے گی نہ ہی نفلی عبادت قبول کی. یہ ہے راز. ملعون اللہ کے ہاں بھی، فرشتوں کے ہاں بھی، اور پوری دنیا کے لیے ملعون. فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی، جو رکاوٹ بنتا ہے حدود اللہ میں. اس لیے سلف میں ایک ایسا وقت آیا جب یہ جرائم نہیں رک رہے تھے، تو وقت کے بادشاہ نے کسی عالم سے پوچھا تھا کہ چوری کیسے رک سکتی ہے؟ کہتے ہیں بڑی آسانی سے رک سکتی، چور کا ہاتھ کاٹو. کہا چور کا ہاتھ تو کٹنے نہیں دیتے. کہا سفارشی کی زبان کاٹو. اگلے 8 دن میں چوری بند ہو گئی تھی. جہاں یہ مجرم چور ہوتا ہے، اس کا سفارشی بھی اس سے بڑا مجرم ہے. ملعون جب کثرت ہو جائے ملعونین کی معاشرے میں، جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کی عبادتیں قبول نہیں ہیں، تو ایسے خبسا کی جب کثرت ہو جائے تو پھر معاشرے میں برکت کہاں رہتی؟ حدود اللہ کی اقسام. اللہ کی حدود کی 3 بنیادی قسمیں ہیں. نمبر 1، اللہ ذوالجلال کی حرام کردہ چیزیں، یہ بھی حدود ہیں، محرمات، جس سے اللہ نے روک دیا، منع کر دیا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کزنا، بدکاری جیسی چیزیں، اس کے قریب نہ جاؤ. حدود کی دوسری قسم ہے جن سے تجاوز کرنے سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کام کو بجا لاؤ، واجب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، لیکن اس میں زیادتی نہ کرنا، من مرضی کے فیصلے نہ کرنا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، طلاق تو ہے 2 مرتبہ، لیکن زیادتی نہ کرنا اس میں، شرعی طریقے سے ہی کرنا. حدود کی تیسری قسم ہے الحدود المقدرہ الرادعہ عن محارم اللہ، ایسی حدود جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے سے روکنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں، جیسا کہ رجم، کوڑے لگانا، ہاتھ کاٹ. وہ کون سی حدود ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں؟ ضروریات 5 میں سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ ذرا اس کی روشنی میں سمجھی. دین کی حفاظت. تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے مرتد کی سزا بیان کر دی. صحیح بخاری کی روایت ہے 3017، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قوم کو جلا دیا، آگ لگا دی. صحیح بخاری 3017. یہ کون تھے جو حرورا جگہ پہ جا کے بال منڈوا لیے، کہتے تھے علی مولا، ہمارا رب علی ہے. انہوں نے سمجھایا نہیں سمجھے، سمجھایا نہیں سمجھے. قمبر کو حکم دیا کہ خندق کھودو، کھدوائی کروائی گئی اور ان کو اس میں پھینک کے جلا دیا گیا. عبداللہ ابن عباس کو یہ بات پہنچی، کہتے لو کنت انا لم احرقہم، اگر میں ہوتا تو میں ان کو مار تو دیتا لیکن میں جلاتا نہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب نہ کسی کو دو، یہ آگ کا عذاب اللہ دیں گے. ولقتلتهم، میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من بدل دینہ فاقتلوا، جو دین بدل لے اسے قتل کر دو. دین ہے کیا جس کو بدلے تو قتل ہوگا؟ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا اس کا دین کہاں گیا؟ کافر مشرک ہو گیا. مسلمان ہونے کے باوجود کہتا ہے میں عیسائی ہو گیا ہوں, میں مجوسی بننا چاہتا ہوں. یہ الفاظ دین کو چھوڑ دینے والے کا ایک علاج ہے, قتل. اللہ کا انکار کر دینا قصدن, جانتے ہوئے اللہ ہے ہی نہیں, میں نہیں جانتا کسی کو, نعوذ باللہ من ذلک, جیسے لوگ کہہ رہے. مسند احمد کی روایت ہے 22015, معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص کو لایا گیا. ایک آدمی اس کے پاس تھا, پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ یہودی ہے. مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے, دو مہینوں سے لگے ہوئے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے, اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے پاس بیٹھوں گا نہیں جب تک تم اس کی گردن نہیں اتارتے. وہ بیٹھے ہی اس وقت جب اس کی گردن اڑا دی. پھر فرمایا قد اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے, من راجع عن دینی فاقتلو, جو دین سے مرتد ہو جائے اسے مار دو. یا یہ فرمایا من بدل دینہ فاقتلو, جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو. ایمان کے چھ ارکان ہے, ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان, وملائکتی فرشتوں پر ایمان, وکتبہ کتابوں پر ایمان, ورسلہ رسولوں پر ایمان, والیوم الآخر آخرت پر ایمان, وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان. ان میں سے کسی چیز کا انکار ایمان ختم کر دے گا. ضروریات خمسہ میں سے دوسری ضرورت جان کی حفاظت, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا رکھ دی. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم آخرت میں ہمیشہ رہے گا, غضب, اللہ کی لعنت, بہت بڑا عذاب. پانچ سزائیں آخرت میں, اور دنیا میں قصاص. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, صحیح بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہے 2413, ان یہودیا رض رأس جارية بین حجرین, ایک یہودی نے عورت کے سر کو دو پتھروں کے درمیان کچلا. حدیث آپ کل پڑھ چکے ہیں, اور آخر میں تھا فرض رأسه بین حجرین, اس کا سر بھی یہودی کا ایسے ہی کچلا گیا دو پتھروں کے درمیان. موطا امام مالک کی روایت ہے 3246, ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قتل نفرا خمسہ او سبعہ برجل واحد, سیدنا عمر نے پانچ یا سات لوگوں کو ایک شخص کے قتل کی وجہ سے قتل کر دیا. وقال عمر, اور ساتھ یہ بھی کہا, لو تمالأ علیہ اہل صنعاء, اگر سارے اہل صنعاء بھی اس میں شریک ہوتے, لقتلتهم جميعا, میں پورا صنعاء قتل کر دیتا. تو جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے حد رکھ دی قتل. ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے جو ان جانوں کے در پہ ہو جائیں اس کی سزا رکھ دی, باغی آ جاتا ہے. لوگ پرسکون ہیں کسی ایک شخص پہ جمع ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 1852, من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد, کوئی ایسا شخص آتا ہے لوگ ایک شخص پہ جمع تھے، یرید ان یشق عصاکم، وہ فساد مچاتا ہے، دو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے قوم کو، اور یفرق جماعتکم، یا مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ کرنا چاہتا ہے، فاقتلو، اسے مار دو. اور بغاوت کی سزا اور حد آپ نے پڑھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. ضروریات خمسہ میں سے تیسری ضرورت، ایک آواز، عزت کی حفاظت، بہتان بازی کی حد. سورۃ النور آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، 4 ان کے پاس گواہ نہیں، انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے اور وہ فاسق قرار پائیں گے، ہاں اگر توبہ کر لیں تو گواہی قبول ہو جائے گی. سنن ابی داود کی روایت ہے 5167، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قذف مملوکہ، جو اپنے مملوک غلام پر بھی بہتان لگاتا ہے، وہو بری مما قال، اور وہ اگر بہتان سے بری ہے، جلد لہ یوم القیامت حد، وہ دنیا میں بچ بھی گیا کہ یہ تو مالک ہے، تو قیامت کے دن یہ حد اس پہ کوڑوں کی شکل میں نافذ کی جائے گی. بہتان بازی کی بات اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اور حدود کا تذکرہ کر دیا، الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، غیر شادی شدہ اگر بدکاری کرے تو 100 کوڑے لگائے جائیں اور جلاوطن کیا جائے گا. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں 20803، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماعز بن مالک کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آتے ہی کچھ بات کرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی انہوں نے بات کیا کہ آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ، پھر فرمایا اس کو لاؤ، اور آخر فرمایا کہ جاؤ اسے رجم کر دو. صحیح مسلم کی روایت ہے 1690، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خذو عنی، مجھ سے دین لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکری جلد 100 ونفی سنہ، والسیب بالسیب جلد 100 والرجم. اگر کی کموارا مرد یا عورت برائی کریں تو 1 سال جلاوطنی اور 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ کرے تو رجم اور 100 کوڑے. جب رجم ہی ہو گیا تو کوڑے اس کے اندر ہی آ گئے. عزت بچانے کے لیے ایک تیسری حد بھی رکھ دی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے 2915، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعنت ہے اس شخص پر جو قوم لوط کے عمل کرتا ہے. لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، 3 مرتبہ فرمایا، ملعون ہے. اور عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے جامع ترمذی میں 1456، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، جس کو تم پاؤ کہ وہ قوم لوط کے کام کر رہے ہیں تو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو قتل کر دو، اور اگر کوئی شخص قوم لوط کا کام اپنی ہی بیوی سے کرتا ہے تو فرمایا ہی لوطی الصغرا، یہ قوم لوط کا ہی کام ہے، لوطی الصغرا ہے۔ تو عزت، یہ ضروریات خمسہ ان مقاصد شریعت ہے، اس کے لیے سزائیں رکھ دیں۔ چوتھی ضرورت، عقل کی حفاظت کے لیے اللہ عز الجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 7676، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، احسان جتلانے والا، والدین کے نافرمان، شراب میں دھت رہنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6773، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو جوتیوں سے اور چھڑیوں سے مارا اور 40 کوڑے لگائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1706، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی برجل قد شرب الخمر، ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، فجلده بجریدتین نحو 40، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھڑیوں کے ساتھ 40 پوری کی، اور اسی طرح ابو بکر صدیق نے کیا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف جب ان سے مشورہ کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کام زیادہ چل نکلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب 80 کوڑے لگائے جائیں گے، فعمر بہ عمر، تو پھر شرابی کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ بلکہ سیدنا عمر نے جہاں شراب بنتی تھی اس گھر کو آگ لگا دی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1444، من شرب الخمر فجلدو، جو شراب پیے اسے 40 کوڑے لگاؤ، فإن عاد فی الرابعة، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ بھی اگر پیتا ہے، فاقتلو، اسے قتل کر دو۔ اگر شہباز العلماء نے کہا ہے کہ یہ چیز منسوخ ہے، کل مسکر حرام، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ چیز نشہ آور ہو وہ تھوڑی چیز بھی حرام۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، ہر اس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا جو نشہ دے اور اس سے جس سے ہونٹ کالے پیلے ہو جائے۔ تو عقل کی حفاظت کے لیے اسلام نے بندوبست کیا۔ اگلی ضرورت، مال کی ضرورت، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 2982، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، ربع دینار یا اس سے زیادہ کی چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ربع دینار۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5097، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعنت ہے چور پر جو انڈا چوری کرے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یا وہ رسی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ بیضہ سے مراد وہ لوہے کی ڈھال ہے جو جنگ میں استعمال ہوتی، اور رسی سے مراد وہ آہنی رسی ہے لوہے کی جس کے ساتھ کشتیوں کو باندھا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ لعنت اس لیے بھیجی گئی کہ وہ ابتدا انڈے کی چوری سے کرتا ہے، کرتے کرتے وہ اتنی چوریاں کرنے لگ جاتا ہے کہ ربع دینار تک چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. پہلے دن وہ پڑوسی کی رسی لے کے آتا ہے اور کرتے کرتے وہاں تک پہنچتا ہے وہ کشتیوں کی رسیاں بھی اتارنے لگ جاتا ہے. سنن النسائی کی روایت ہے 4957، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فی کم تقطع الید، کتنی چیز میں ہاتھ کاٹا جائے گا؟ آپ نے فرمایا لا تقطع الید فی ثمر معلق، پھل لٹک رہا ہے اس نے اگر لے لیا کھا لیا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. فاذا ضمه الجرین، جب وہ ساتھ گچھا لے کے آ جاتا ہے، قطعت فی ثمن المجن، تو پھر ڈھال جتنی اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو پھر اسے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. تو مال کو بچانے کے لیے بھی حد رکھ دی، بلکہ عزت کو بچانے کے لیے ایک مرحلہ اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو مرد اور عورت نہیں بلکہ کوئی درمیانی شکل ہے تو اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں، اور وہ مرد کامل ہے اور وہ عورت کاملہ ہے تو اس کو 20 کوڑے لگائے جائیں. عزت کی حفاظت بھی کی، مال کی حفاظت بھی کی، عقل کی حفاظت بھی کی، اور اس کے دین کی حفاظت بھی کی. تو شریعت نے تمام پہلوؤں میں اس کے دین، جان، عزت، نسب اور عقل اور مال کی حفاظت کی یہ حدود پیش کر دی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قدیم ناس من عقل او عرینہ، عقل اور عرینہ قبیلہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاجتووا المدینۃ، لیکن ان کو مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، موافق نہ رہی، فامر لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ دینے والی اونٹنیوں کا حکم دیا، وامرهم ان یشربوا من ابوالها و البانها، اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان کا دودھ اور پیشاب ملا کر پئیں، فانطلقوا فلما صحوا، وہ گئے اور جب وہ صحت مند ہو گئے، قاتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں بدلہ کیا دیا، جو اونٹنیوں کا چرواہا تھا اسے قتل کر دیا، واستاقوا النعم، اور اونٹ بھی چرا کے لے گئے، فجاء الخبر فی اول النہار، دن کے صبح صبح یہ خبر مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فبعث فی آثارہم، آپ نے قافلہ ان کے پیچھے روانہ کیا، فلما ارتفع النہار جیء بهم، سورج جب بلند تھا تو ان کو لے کے آگئے، فامر بهم فقطعت ایدیہم وارجلہم، تو حکم دیا گیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، من خلاف، مخالف سمت میں، وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی گئیں، وترکوا فی الحر، اور انہیں پتھروں میں پھینک دیا گیا، یستسقون، وہ پانی طلب کرتے تھے، فلا یسقون، انہیں پانی کا گھونٹ نہیں دیا گیا، قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں، فاولئی سرقوا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک تو چوری کی، وقتلوا، انہوں نے قتل کیا، وکفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کافر ہوئے. وَحَارَبُ اللَّهَ وَرَسُولَ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی. اخرجہ الجماعہ، جماعت نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی محدثین کی جماعت نے. اجتویت البلاد اذا کرہتہا، اجتویت البلاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پسند نہ کرو. وَإِن كَانَتْ مُوَافِقَةً وَاسْتَوْ بَاتَهَا اِذَا لَمْ تُوَافِقْ، استوى کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو آب و ہوا آپ کے موافق نہ رہے. عقل اور عرینہ، عقل یہ عدنانی قبیلہ ہے اور عرینہ یہ قحطانی قبیلہ ہے. اجتووا الى المدینہ، مدینہ کی آب و ہوا موافق کیسے نہ رہی، ایسی بیماری ان کو لاحق ہوئی پیٹ کے اندر کہ ان کے پیٹ پھول گئے. لقاح دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں، جیسا کہ نعم یہ انعام کی جمع ہے، ابل جس کا معنی ہے اونٹ. جس طرح انہوں نے قتل کیا اس بیچارے کو جو چرواہا تھا، اللہ کے رسول نے بھی ویسے ہی قتل کیا. کحلت اعینہم بمسامیر محما بالنار، کیل لے کر سلاخیں ان کو آگ میں گرم کیا گیا اور وہ گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں لگائی گئی. الحرہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس زمین پر کالے پتھر ہوں، اور یہ مدینے کے باہر جگہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس نے کام کیا اسی طرح ہی ان میں سے ہر ایک کو سزا دی. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. قتل کرنے والا جس انداز سے قتل کرے گا اس کا قصاص لیا جائے گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح سے منع کیا ہے. مسلح سے مراد یہ ہے کان، ہونٹ، ناک کاٹنا، اور کچھ لوگ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹتے ہیں. تو آپ نے مسلح سے منع کیا، بلکہ فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جو قتل کرتا اس کو اچھے طریقے سے قتل کرنا چاہیے. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب کوئی ذبح کرے تو اچھے طریقے سے کرے. لیکن یہاں چونکہ اس نے کیا ہی ایسا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا. یہ لوگ چونکہ دین سے اور اسلام سے مرتد ہو گئے تھے اس لیے ان کو قتل کی سزا دی گئی، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس شخص کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا. انہوں نے عام مسلمانوں کے اونٹ چرائے تو انہیں چوری کی سزا بھی دی گئی، خیانت کی سزا بھی دی گئی، اور افساد فی الارض بغاوت کی سزا بھی دی گئی. اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی، اس نشکری کی بھی سزا دی گئی. اور وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ نے انہیں صحت دے دی جبکہ وہ بالکل لاغر ہو چکے تھے اس بیماری کی وجہ سے، تو نعمت کی نشکری کی سزا بھی انہیں ملی. اس حدیث سے ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو وہ علاج کرنا چاہیے جو اس کے جسم کے موافق ہو. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اونٹوں کے پیشاب اور دودھ کو ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے تو یہ جائز ہے اور پاک ہے، کیونکہ حرام کے ساتھ اور نجس کے ساتھ علاج کرنا جائز نہیں ہے. ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ عز و جلال نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. عن عبید اللہ ابن عتبة ابن مسعود عن ابی حریرة وزید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما، سیدنا عبید اللہ ابن عتبة ابن مسعود اور سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عن اور زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں، انہما قالا، دونوں کہنے لگے، ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، دیہات سے ایک بدو آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه، وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، ایک دوسرا شخص آیا جو اس کے ساتھ لڑائی میں تھا اور کہنے لگا، نعم فاقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے اللہ کی کتاب سے. وہ اذن لی اور مجھے اجازت دیجیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل, کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ فقال ان ابنی کان عسیفا علی هذا, میرا بیٹا اس شخص کے پاس مزدوری کرتا تھا. فزنا بامرأته, اس کی بیوی سے وہ زنا کر بیٹھا. عن علی ابن الرجم, اور مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ اب میرے بیٹے پہ رجم ہے. فافتدیت منه بمئة شاة وولیدۃ, تو میں نے اس کے بدلے ایک 100 بکری اور اسے ایک لونڈی دینے کی بات کی ہے. فسألت اہل العلم فاخبرونی انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام, میں نے اہل علم سے سوال کیا, انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے پہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نہیں ہے. وان علی امرأتی هذا الرجم, اور اس کی بیوی پر رجم ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدی لاقضین بینکما بکتاب اللہ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. الولیدۃ والغنم رد علیک وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام, یہ بکری اور لونڈی واپس لے لو, تمہارے بیٹے پہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نہیں ہے. اغدو یا انیس, اے انیس جاؤ صبح صبح, لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فرجمها, اور جاؤ اگر وہ عورت اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو. فغدا علیہا فاعترفت فامر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجمت العسیف الاجیر, تو صبح صبح اس نے اس بات کا اقرار کر لیا تو اسے رجم کر دیا گیا. العسیف سے مراد الاجیر, جو اجرت پہ رکھا گیا انسان. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. دیہات جو کہ علم اور احکام اور آداب سے دور ہوتے ہیں, اس لیے ان کے اندر جفا, اکھڑا مزاج یہ عموماً ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے نہیں, اللہ کی وحی سے ہی کلام کرتے تھے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے, اس شخص نے اگرچہ سوئے ادب کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑا. اس حدیث سے تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے, شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے, پتھر مارنا یہاں تک کہ وہ مر جائے. اس حدیث سے چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے, جو شادی شدہ نہیں 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوت نہیں ہے. اس حدیث سے ایک پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے, حدود کو پامال کرنے کے لیے پیسے لینا یہ جائز نہیں, یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے جو حرام ہے. اس حدیث سے ایک چھٹی بات سمجھ آتی ہے کہ جو جہالت یا بھول کی بنیاد پر کسی حرام چیز کے اختیار کرتا ہے, اسے سکھایا جاتا ہے, اس کی تادیب نہیں کی جاتی, سرزنش نہیں کی جاتی, سکھایا جاتا ہے. یہ شخص 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے؟ گمان کرتے ہوئے کہ یہ جائز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو سکھایا ہے, اور اس کی بکریاں واپس کی ہیں, اس کی لونڈی واپس کی ہے. اس حدیث سے ساتویں بات سمجھ میں آتی ہے, کسی کو وکیل بنانا جائز ہے حدود کو ثابت کرنے اور حدود کو پورا کرنے میں. اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حدود کا مرجع جو ہے وہ حاکم وقت ہے یا اس کا نائب ہے, اور کسی اور کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حد کے ثبوت کے لیے اور اسے قائم کرنے کے لیے 1 مرتبہ اعتراف ہی کافی ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ رجم کیوں کیا گیا, اللہ عز و جلال نے اسے اپنی بیوی کی نعمت سے عطا کیا, اور اس نعمت کے باوجود اس کا اس برائی کی طرف جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اس کی جڑوں میں ہے اور اس کا علاج بھی ان جڑوں کو اکھیڑنے میں ہی ہے. اس حدیث سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسائل کو صحیح بیان کرنے کے لیے بسا اوقات قسم اٹھانا بھی جائز ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی معاملے کی صحت تک پہنچنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہوگا, جیسا کہ اس شخص نے آ کے بتایا کہ میں نے اہل علم سے سوال کیا. اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل علم اور اہل فضل اور بڑوں کے ساتھ حسن ادب سے بات کرتے ہیں. عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود وعن ابی ہریرہ وزید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہما قال عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود اور ابو ہریرہ اور زید ابن خالد الجہنی سے روایت کرتے ہیں, ان دونوں نے کہا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الامۃ اذا زنت ولم تحصن, سوال کیا کہ اگر ایک لونڈی اس گناہ کا ارتکاب کرتی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی. قال ان زنت فجلدوها, تو آپ نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے مارو. ثم ان زنت فجلدوها, پھر کرے تو کوڑے لگاؤ. ثم ان زنت فجلدوها, پھر اگر کرے تو کوڑے لگاؤ. ثم بیعوها ولو بضفیر, اگر پھر بھی باز نہ آئے تو بالوں کی رسی سے کے بدلے بھی اسے بیچنا چاہو تو بیچ دو. قال ابن شہاب ولا ادری ابعد الثالثة او الرابعة, میں نہیں جانتا کہ یہ تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا کہ چوتھی مرتبہ کے بعد فرمایا. والضفیر الحبل, عربی زبان میں الضفیر رسی کو کہتے ہیں. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ لونڈی بھی جب ایسا کام کرے گی اور شادی شدہ نہیں, یعنی اس اعتبار سے کہ نکاح کر کے اس سے کوئی اسے بیوی نہیں بناتا, تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. کتنے؟ 50, کیونکہ وہ آزاد عورت نہیں, تو 50 کوڑے اس کی عادی یہ سزا ہے. اور اس کو جلاوطن نہیں کیا جائے گا کیونکہ مالک کو نقصان ہوگا. اس حدیث سے دوسری بات سمجھ میں آتی ہے, جب تکرار کے ساتھ یہ گناہ ہو تو پھر اسے بیچنا ہی جائز ہے. اس حدیث سے ایک تیسری بات سمجھ میں آتی ہے, غلام کے اندر بھی یہ بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ایسا ہو. اس حدیث سے چوتھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مالک جو ہے یہاں حد کو قائم کرے گا کیونکہ یہ اس کے غلام کے متعلق ہے. رہا قتل یا ہاتھ کاٹنا, تو یہ حاکم وقت کی طرف ہی جائے گا, خواہ غلام کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو. اور اگر غلام نہیں تو اس کی سزا بھی حاکم وقت ہی دے گا, خواہ وہ کوڑوں کی شکل میں ہو یا رجم کی شکل میں ہو, جیسا کہ جمہور علماء کا موقف ہے, امام مالک, شافعی اور امام احمد. ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال, عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان الیہود جاؤوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فذکروا له ان امرأة منهم رجلا زنیا, اور کہنے لگے کہ ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی ہے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما تجدون فی التوراۃ فی شأن رجم, رجم کے متعلق آپ تورات میں کیا چیز پاتے ہیں؟ فقالوا نفضحهم ویجردون ویجلدون, انہیں ہم ذلیل و رسوا کریں گے اور کوڑے لگائے جائیں گے. وہ قال عبداللہ ابن سلام کذبتم, تو عبداللہ ابن سلام کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو. ان فیہ آیۃ الرجم, اس میں تو رجم کی آیت موجود ہے. فاتوا بالتوراۃ فنشروها, وہ تورات لے کے آئے اور اسے پھیلا دیا. فوضع احدهم یده علی آیۃ الرجم, تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھا. فقرأ ما قبلها وما بعدها, اس کے شروع سے اور آخر سے پڑھ دیا. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك, عبد الله بن سلام فرمانے لگے ہاتھ اٹھاؤ. فرفع يده, اس نے ہاتھ اٹھایا. فإذا فيها آية الرجم, تو رجم کی آیت موجود تھی. فقال صدق يا محمد, فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما, تو کہنے لگے کہ عبد الله بن سلام نے سچ فرمایا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو رجم کیا گیا. قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة, میں نے دیکھا کہ مرد اس کے اوپر اپنے آپ کو لا رہا تھا تاکہ وہ پتھروں سے اس عورت کو بچائے. قال رضی اللہ عنہ الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوریا, یہ شخص جو رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھنے والا تھا یہ عبد الله بن سوریا تھا. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا او قال امرا اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصات، اگر کوئی شخص یا عورت بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے، فحذفته بحصا اور کنکری مار کے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، ففقعت عینہ ما كان عليك جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن سلام ابن الحارث الاسرائیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہ مسلمان ہوئے اور آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ بنی اسرائیل کی تورات کے اور احکام کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ذمی پر بھی حد لگائی جائے گی جب وہ یہ برائی کرے گا، کیونکہ وہ خود اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ احسان کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، شادی شدہ ہونے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، تو غیر مسلم بھی اگر ایسا کرے گا تو اس پر بھی یہ حدود نافذ کی جائیں گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہماری شریعت بقیہ شریعتوں پر حاکم ہے، ناسخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوال اس لیے کیا کہ تورات میں کیا ہے تاکہ ان پر حجت قائم کریں۔ حجت کس لیے قائم کرے؟ کہ ان کے کتاب کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ یہودی وہ تو تغیر کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہی کرتے ہیں۔ کافروں کا حال دونوں کا یہ ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، اپنی خواہشات، اغراض اور مال کے لیے دین کو بدلنا یہودی اور عیسائیوں کا عیب تھا۔ کافر بھی ان احکامات کے مخاطب سمجھے جاتے ہیں اور اس پر انہیں سزائیں دی جائیں گی، جبکہ خود ان کی کتابیں یہ بولتی ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں کے احوال کے بارے میں اطلاع پانے کی حرمت، ان کی ٹو لگانا، جاسوسی کرنا، جو وہ سنانا نہیں چاہتے ان کی باتیں سننا حرام ہے۔ جو ایسا کرے گا اس کو یہ سزا دینا جائز ہے، اور اگر اس کی آنکھ ختم ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور گھر والا جو سلاخ کے ذریعے یا پتھر کے ذریعے آنکھ پھوڑ دے گا، نہ اس پر گناہ اور نہ ہی اس سے قصاص لیا جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص جو ہے وہ جھانکنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں سلاخ ہوتی تو میں تیری آنکھ نکال دیتا۔ بکیا انشاءاللہ ہم کر